أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال سبحانه وتعالى واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میں کھانے کے بعد پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے کہ دیکھو قسم ہے سورج کی اور قسم ہے چاند کی اور قسم ہے دن کے وقت کی اور قسم ہے تاریکی شب کی اور قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے زمین کی اور قسم ہے خود اس لفظ کی. اس لیے یہ ساری قسمیں کھائی گئی صرف اس اعلان کے لیے کہ قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ. فلاح کامیابی اور نجات اسے ملی جس نے اپنے نفس کو پاک کر رکھا. وقد خاب من دساہ اور ناکام ہوا, بدبخت اور بدقسمت ثابت ہوا یہ اپنے نفس کو پاک نہ رکھ پایا اور اس کا نفس آلودہ ہو گیا. تزکیہ نفس ماہ مبارک سفر کے اس پہلے عشرے کا موضوع تھا اور آج اس سلسلے کی نوی اور انشاءاللہ بشرط حیات کل دسویں اور آخری گفتگو ہوگی. آج افلح من زکا, تزکیہ نفس, نجات اسی کو ملی. مگر یہاں نجات اور فلاح دونوں حوالوں سے ہے کہ کل کی مجلس کے آخری جملے سے ربط ملانے کے لیے دونوں حوالوں سے, چاہے آپ مرنے کے بعد اور آخرت کی زندگی کو دیکھیں تو وہاں بھی نجات اور کامیابی وہی پا رہا کامیابی, اور چاہے تو آپ اسی دنیا کے اس آنے والے زمانے کو دیکھیں کہ جس کے لیے روز و شب ہم تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں کہ الاجل الاجل الاجل. کل اس روایت پر مجلس کا اختتام ہوا تھا. بظاہر ایک صحابی رسول اور ایک محب امام کا ایک خواب, مگر آج کل کے خواب سے اس لیے مختلف کہ خواب دیکھنے والا اپنے خواب کو جب مولا متقیان کی خدمت میں پیش کر رہا تو اب یہ خواب مولا کی حدیث کی شکل اختیار کر گیا اور خلاصہ یہ بنا کہ دیکھو اگر تم نے اپنے نفس کو پاک نہ رکھا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کائنات کی یا دنیا کی تاریخ میں اتنا قتل عام کبھی نہ ہوگا جتنا نفس کی آلودگی اور نجاست کی وجہ سے آخری زمانے میں ہوگا. اگر دل تو یہی چاہ رہا ان چھ باتوں کی مزید تفصیل بیان کی جائے, مگر آج کی رات ذرا سا مجمع بھی مجھے مختلف نظر آ رہا. اب اس مجمع کو پوری بات سمجھانے کے لیے اگر کل والے واقعے کو دوہرا دیا گیا تو گویا جو وفادار مجمع نہیں, وفادار تو سارا مجمع جو باقاعدگی سے آ رہا اس کی ایک مجلس تکرار ہو جائے گی. اور اگر پرانے مجمع کا خیال کرتے ہوئے بات کی جائے تو آج آنے والوں کے لیے باتیں واضح نہ ہوں گی تو تفصیل کو میں چھوڑ دیتا ہوں, شاید کل اور آخری مجلس میں تھوڑا سا بیان آ جائے. لیکن خلاصہ یہ کہ جب نفس اتنے زیادہ نجیس ہو جاتے ہیں کہ اسلام سے بھی کھیل شروع ہو جاتا, یعنی ہر آدمی اسلام ایسا چاہتا جو اس کے مزاج کے مطابق ہو, جو اس کی عادتوں کے مطابق ہو, جو اسے سوٹ کر رہا ہو سوٹ پہننے کے انداز میں. دو جملے اس حوالے سے عرض کر کہ ایک مثال یہ دی گئی, اور یہ کیوں کہ ایک مرجع علی قدر نے یعنی مرحوم آیت اللہ خلی سود حرام ہونے کے حوالے سے یہ مثال دی تھی. اگر نہ پورا مسئلہ پڑھ سکتا نہ ان کے پورے جملے دوہرا سکتا ہوں خلاصہ. تو اس مثال کو اور توجہ سے سنیں. کل جابر کے خاص میں اسلام کس چیز کا نام بن گیا تھا؟ کہ ہر آدمی کپڑے میں سے ٹکڑا کاٹ کے لے جا رہا. ایک طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے, بازار سے ہم نے تھان خریدا, کپڑا خریدا, درزی کے حوالے کیا. اب درزی سے ہماری فقط ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ کپڑا لو اور اسے کاٹ پیٹ کر تراش خراش کر ایسا بنا دو کہ جو ہمارے جسم کی ضروریات کے مطابق, چنانچہ ہماری لمبائی, ہماری چوڑائی, سینہ, کمر, گردن, ہاتھ, اسی انداز سے لباس سیا جاتا. ہر آدمی کی سیٹنگ دوسرے سے مختلف ہوتی. چنانچہ لمبا آدمی الگ مسئلہ, ٹھنگنا آدمی الگ مسئلہ, بہت ہی زیادہ موٹا آدمی جیسے میں الگ مسئلہ, بہت ہی دبلا آدمی جیسے متقی اور پرہیزگار الگ مسئلہ. لیکن کپڑا آیا اس لیے آیا کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ میری مرضی کے مطابق سلے, میرے قسم کے مطابق سلے. ایک یہ طریقہ. جابر نے خواب میں کیا دیکھا کہ آخری زمانے میں اسلام کے ساتھ مسلمان, بلکہ جملہ بہادر صاحبان ایمان یہی سلوک کریں گے کہ اسلام لے کے جائیں گے, بلکہ علماء کرام تک سے یہ تقاضا کیا جائے گا, مراجع اعظم سے فتویٰ یہ مانگا جائے گا کہ یہ اسلام اسے ایسا کاٹ پیٹ دیجیے جس طرح دردی ہمارے جسم کی فٹنگ کے مطابق لباس سیتا ہے, آپ اس اسلام کو بھی اس طرح سے کاٹ پیٹ کے بنائیے کہ ہمارے مزاج اور جیسی ہماری زندگی ہے ویسا اسلام بن جائے. ایک یہ طریقہ جو آج کل بہت زیادہ چل رہا. جیسا کہ میں ایک آخری جملہ اس لیے کہہ دوں, یہ آخری جملہ کیونکہ اس کی ایک آدھ مثال میں نے کل پیش کر دی تھی, مگر ایک مثال رہ گئی اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بات اس حوالے سے کئی مرتبہ اس ممبر پر میں یکطرفہ انداز میں پیش کر چکا ہوں. دوسرا پہلو بھی آ جائے. دیکھیے دو تین مثالیں تو کل آ گئی. والدین کو وہ اسلام تو چاہیے کہ جس کے اندر احترام والدین بچوں کو سکھایا جائے. وہ اسلام نہیں چاہیے جس میں والدین کو واجب کیا جائے کہ تمہیں بھی تربیت اولاد کرنا. شوہر کو وہ اسلام تو چاہیے جس میں اسے مجازی خدا قرار دے کر بیوی کو اس کے آگے سجدہ کرایا جائے, مگر وہ اسلام نہیں چاہیے کہ جس میں اسے بیوی کا احترام اور بیوی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا. اسی انداز سے اب دیکھیے مولا نے کل کے واقعے میں ایک بات علماء سو کے حوالے سے کہی, غلط عالم, بہکانے والا عالم, مجمع کو ان کی ذاتی خواہشات کے مطابق بنا کے اسلام بنا کے دینے والا عالم اس لیے عرض کر رہا ہوں. چنانچہ بعض علماء کرام کو ایسا اسلام تو چاہیے جس میں عوام سے یہ کہا جائے کہ عالم کے ہاتھ کو بوسا دو اور اس کا احترام کرو, مگر تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے. وہ ادا کرنے والا اسلام نہیں چاہیے. ہر آدمی کو اپنی مرضی کا ایک اسلام چاہیے. اس کے اندر ایک بات آ رہی اور یہ بات تیار کروں کہ اس سے پہلے جو تین چار مرتبہ مجھے اسی امام بارگاہ علی رضا آپ کی خدمت کا موقع کبھی محرم کے تیسرے اشعے اور کبھی سفر کے پہلے اشعے میں ملا, ایک بات میں نے اکثر کہی مگر وہ بھی دو طرفہ, وہ یہ پیار صاحب ایمان یہ چاہتا بھی ہے, توقع بھی کرتا ہے اور وہ صحیح توقع کرتا کہ جو لوگ صاحب حیثیت و استطاعت ہیں وہ غریب صاحبان ایمان کی خدمت کریں. چنانچہ جاب دلوا دے, چنانچہ نوکری دلوا دے, مگر یہاں بھی وہی مسئلہ کہ جس طرح سے اس مومن کی ذمہ داری ہے کہ ان مومنوں کا خیال کر, جو مومن اس کے پاس کام کرنے والا اس کی بھی یہ ذمہ داری کہ وہ یہ سوچ کے خیال کر کہ ایک مومن کے پاس کام کر رہا ہوں, اگر ہندو کے پاس کام کرتا اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا تو یا 9 گھنٹے کر لوں, اس لیے کہ وہ بھی تو ایک مومن نہیں. ہر ایک کو اپنے مزاج کا اسلام چاہیے ہے. لیکن خلاصہ یہ کہ اگر اسی مثال کو میں بڑھاتا گیا تو 1 گھنٹہ بھی کم ہے, اس لیے کہ ہر آدمی کے اوپر یہ مثال فٹ اتر رہی. مگر جابر سے اب جو کل کی مجلس میں ہے وہ تو باقاعدہ اس مثال کا پسندر سمجھ رہے ہیں, اور جو کل نہیں تھے وہ بھی بہرحال ایک سرسری سی صحیح, لیکن بات ان کے ذہن میں بیٹھ رہی ہے تو ایک آخری جملہ کہہ دوں کہ ایک طرف یہ ہے کہ کپڑے کی طرح سے اسلام درزی کے پاس لے جا کر یہ توقع کرنا کہ ویسا اسلام مجھے سیکھ دو جو میری سیٹنگ کے مطابق. جب کہ مومن اور اسلام کا رشتہ پانی اور برتن کا رشتہ, کپڑے اور فٹنگ کا رشتہ نہیں ہے کہ یہ کپڑا ہے اور یہ میری پیمائش ہے اس کے مطابق, یہ رشتہ نہیں ہے. پانی اور برتن کا رشتہ, برتن کا نام ہے اسلام, پانی کا نام ہے مومن. پانی کی خاصیت یہ کہ جس جگہ جیسا برتن رکھا ہو, پانی برتن سے نہیں کہتا کہ میرے مطابق بنو, پانی اپنے آپ کو برتن کی شکل میں ڈال دیتا. یہی پانی گلاس میں ڈالے اس کی شکل گلاس جیسی ہوگی, یہی پانی لوٹے میں جائے گا شکل لوٹے جیسی ہوگی, یہی پانی ٹنکی میں جائے گا اس کی شکل ٹنکی جیسی ہوگی. جتنا بھی جہاں بھی لے گا, جس وقت جس جگہ جیسا برتن ہے پانی ویسا بنتا جائے گا. جس جگہ اسلام کے جو تقاضے ہیں, جہاں پہ جو واجب ہے, جہاں پہ جو آرام ہے, یعنی جب بیٹا تھا تو واجبات کچھ اور تھے, جب باپ بنا اس کے واجبات کچھ اور ہو گئے, جب کنوارا یا غیر شادی شدہ تھا واجبات کچھ اور تھے, شادی شدہ ہو گیا واجبات کچھ اور ہو گئے, جب بے روزگار تھا واجبات کچھ اور تھے, جب برسر روزگار ہو گیا واجبات کچھ اور ہو گئے, گاؤں میں رہنے والا تھا حالات کے اعتبار سے وہاں کی ذمہ داریاں کچھ اور تھی, شہر میں آ گیا حالات کے اعتبار سے ذمہ داریاں بدل گئی, اسلامی دنیا میں رہا ذمہ داریاں کچھ اور تھی, کافر ملک میں چلا گیا ذمہ داریاں کچھ اور ہو گئی. تو ایک توقع, ایک دماغ, ایک تقاضا تو یہ ہے کہ اے صاحبان علم, مومن کہہ رہا کہ میں جہاں جہاں جس حالت میں ہوں اسلام ویسا بنا کے دیجئے, اور ایک تقاضا وہ ہے جو اللہ بندے سے کر رہا ہے, جہاں جا رہے جس حالت میں جا رہے ہیں جیسا اسلام کا ہے ویسا اپنے آپ کو بنا کے چلے گا. اور آخری زمانے جابر کا لفظ مولا کی مذہب, یہ آخری زمانے میں مومن یہ دوسرا والا سبق اور اصلی مثال بھول جائے گا, اور حالت یہ ہوگی کہ اسلام بھی ہر ایک کو اپنی پسند کا چاہیے, وفاداری اٹھ جائے گی, امانت ختم ہو کے رہ جائے گی, علماء سو کی کثرت ہوگی, صاحبان دولت غریب کا حق بھی دیں گے تو اسے ذلیل کر کے, اس کی توہین کر کے, اسے اپنے دروازے پہ چکر لگوا کے, کیفیت یہ ہوگی صاحبان اقتدار اگر ٹیکس بھی لگائیں گے تو انہیں پر کہ جو بیچارے پہلے ہی اتنے خستہ کمزور ہیں جیسی وہ گائے جس کی تفصیل آئی تھی. اور حالت یہ ہوگی کہ مومن کو پیسہ کمانے کی ایسی دھن سوار ہوگی کہ نہ حلال کا خیال کرے گا, نہ حرام کا خیال کرے گا, نہ جائز کا لحاظ رکھے گا, نہ ناجائز سے ڈرے گا, وہی دو منہ والا جانور. یہ ساری باتیں آئی جب ماحول ایسا بن جائے, جب ماحول ایسا بن جائے کہ اسلام مذاق ہو جائے, عالم فاسق ہو جائے, پیسہ کمانے میں حلال و حرام کا امتیاز اٹھا دیا جائے, صاحبان دولت اپنے آپ کو فرعون و نمرود و شداد سے کم نہ سمجھے تو نتیجہ کیا؟ آخرت کی بات چھوڑیے, یوں نہ چھوڑیے لیکن فی الحال کے موضوع کے تحت آخرت کی بات چھوڑیے, دنیا میں انجام یہ ہوگا. جملہ پہلے سے کہہ دوں, کیا چاہیے یہ انجام؟ کیا واقعا ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ دنیا میں انجام یہ ہوگا, ملک الموت مشین کی تیزی سے دنیا میں اس کثرت سے لوگوں کی روح قبض کرے گا. ہر ایک مثال آپ نے سنی, وہ نہیں دوہرا رہا ہوں. حدیث کا جملہ, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما دے کہ آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے دو موتیں آئیں گی. ایک کا نام امام, خود امام نے کہا الموت الاحمر, پاکستان, ہندوستان, افغانستان, خشک سالی, قحط, مختلف قسم کے سمندری طوفان, قسم قسم کے قدرتی آفات. اور روایت فرمایا ایک سرخ موت اور ایک سفید موت. یہ موضوع اس سال کا نہیں, یہ آئندہ سال کا موضوع ہوگا انشاءاللہ اگر زندگی رہی. صرف ایک حدیث پڑھ کے اپنے تزکیہ نفس کے عنوان کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. کہا سرخ موت, سفید موت, اور دونوں موتوں کے نتیجے میں ایک تہائی اور ایک تہائی دنیا ماری جائے گی. باقی ایک تہائی میرا بیٹا آئے گا. یعنی اگر کسی کے خاندان میں 10 آدمی تو 7 مریں گے 3 بچیں گے تو وہ امام کا استقبال کریں گے. اور سرخ موت کسے کا؟ جنگیں، قتل و غارت گری، اسلحے کا استعمال، ایک دوسرے کا گلا کاٹنا، خون خون خون، اسی کو سب کہتے ہیں سرخ موت. اور کہا کہ سفید موت کسے کہتے ہیں؟ قحط، وبائیں، بیماریاں، قدرتی آفات. سفید کفن، سفید کفن، سفید کفن، سفید کفن، یعنی اس کثرت کے ساتھ موقع اور کہ جدھر نگاہ ڈالو کفن ہی کفن نظر آ رہے ہیں. یہ قدرتی آفات کے نتیجے میں اور وہ والی موت اس کثرت کے ساتھ خون بہایا جائے گا. اب میں دنیا کے حالات اور جہاں جہاں مسلمان موجود وہاں کی سیاسی صورتحال نہیں دہرانا چاہتا ہوں، نہ تو فی الحال ویسے مناسب ہے نہ مزید بہتر وقت، لیکن خلاصہ یہ کہ اس حدیث کو سننے کے بعد اگر صاحب ایمان ابھی اس کی آنکھیں نہ کھلی اور وہ چوکنا نہ ہوا اور وہ متقدر نہ ہوا تو آنے پر پھر کوئی چیز اسے نہیں جگا سکتی. کون سی حدیث؟ کہ جب امام نے یہ 2 باتیں ارشاد فرما دی، کہا کہ 2/3 دنیا مرے، 1/3 قتل اور غارت گری کے نتیجے میں، اور 1/3 کھانے پینے کی اشیاء کم ہو گئی، خشک سالی کا لفظ جو آج کل اخبارات میں آ رہا، بیماریاں، وبائیں اور عجیب عجیب قسم کی بیماریاں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ غربت کی وجہ سے لوگوں حالت یہ ہو جائے گی کہ انتہائی غیرت مند، بے غیرت نہیں، بے شرم نہیں، بے حیا نہیں، امام فرماتے انتہائی غیرت مند باپ مجبور ہو کر اپنی جوان بیٹی کو ایک وقت کی روٹی کے بدلے میں بازار میں لے جا کے بیچنے کو تیار ہو جائے گا، غیرت مند باپ. لیکن حالات ایسے، مجبوری ایسی آ گئی، گھر کو بچانا ہے، اپنے چھوٹے بچوں کو بچانا، ایک وقت کی روٹی کے بدلے میں کیا کوئی بھی مومن برداشت کر سکتا کہ اس کے گھر یا خاندان میں یہ پریشانی آئے؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں محفوظ، لیکن جو پہلی پریشانی امام نے فرمائی یعنی قتل و غارت گری، ہم نے دیکھا کیسے ایسے علاقے، بہت احتیاط سے میں بات کر رہا ہوں، کیسے ایسے علاقے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی لپیٹ میں آ گئے جہاں کبھی سوچا بھی نہ جا سکتا. رات کے 2 بجے بھی نکل جائیے ان علاقوں میں، ان شہروں میں، تو کوئی ڈر اور خوف نہیں. اور آج دن کے 12 بجے گھر سے نکلتے ہوئے آدمی کا دل ہر وقت گھبراتا ہے، کانپتا ہے، تھرتھراتا. رات کے 2 بجے چلے جا، گھر والوں کو بھی فکر نہیں. اور آج صبح نوکری میں جانے کے لیے 9 بجے گھر کا دروازہ کھولو اور جب تک کہ شام کو واپس نہ ہو، گھر کا ہر فرد خصوصاً کرواتی ہر وقت پریشانی کے عالم میں بیٹھ کے دیکھتے ہی دیکھتے. میں یہ کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا مزاج یہ لیکن نہ ہو یارو نہ ہوگا قریبا اور نانو نہ رہا ہو قریبا، نانو نہیں وہ نہ رہا ہو قریبا. قرآن کی آیت، اے رسول یہ آیت قرآنی، یہ کفر کرنے والے جب یارو نہ ہو قریبا سمجھتے کہ تو بہت دنوں بعد کی بات ہے، اور خدا کہہ رہا ہے نہ رہا ہو. ہم بتاتے ہیں قریبا کہ یہ چیز تمہارے کتنے قریب آ چکی، یہ دیکھتے ہی دیکھتے. سرخ موت کے حوالے سے یہ جملے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس مجمع میں آدھے کے قریب مومنین کرام ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کی کہانی میں سنا رہا ہوں، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا. تو کیا نعوذ باللہ، یہ تو پھر بھی برداشت، کیا نعوذ باللہ ہم اس حدیث کے دوسرے حصے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا وقت آ جائے کہ غیرت مند باپ کو ایک وقت کی روٹی کے بدلے اپنی جوان بیٹیاں بازار میں بیچنا پڑے؟ نہیں. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا، اس سے بچنے کا طریقہ کیا؟ جو جملے کہہ رہا ہوں اگر کہ یہ جملے وضاحت چاہتے لیکن آج نہیں، موقع ملا تو آخری مجلس میں ورنہ آئندہ ساتھ. 2 جملے، پہلا جملہ یہ کہ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، اور وہ یہ کہ اپنے امام کو بلند، امام آ گئے تو ہمارے سارے مسئلے حل. اب یہ جب دن بدن حالت بگڑتی جا رہی اور دنیا میں مسلمان جہاں جا کے بیٹھے کم اور پیش اسی قسم کے مسائل سے دو چار. بچنے کا طریقہ کیا؟ بچنے کا طریقہ اپنے امام کو بلا دو. امام کے ساتھ ایک ایسی حدیث لازم و ملزوم بن کے رہ گئی کہ خواتین کو تو سنانا پڑے گی. مر ہر جمعے کے دن دوسرے خطبے میں یہ حدیث سنتے ہیں. جب ایک ایک کر کے ہر معصوم پہ غروب و سلام بھیجا جاتا اور امام کا نام آتا تو ساتھ میں یہ کہا جاتا یم لہ اللہ بہ الارض قسطاً و عدلا کما ملئت ظلماً و جورا. یہ وہ امام ہے کہ جس کے ذریعے اللہ ساری دنیا کو عدل اور انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جیسے اس کے آنے سے پہلے ظلم و جور سے بھری. مسئلے کا حل ہر جمعے کے دن آپ کو خطبے میں سنایا جاتا. جمعہ جمعہ میری مجلس بھی نہیں ہے کہ آپ گھڑیاں دیکھتے ہو کہ بھائی کتنے جلدی ختم ہو رہا. خطبہ جمعہ آدمی توجہ سے سکتا بلکہ بعض مراجے کے نزدیک تو اسے سننا واجب بھی ہے. ہر جمعے کو آپ کو یہ بتایا جا رہا. کیا تھی سوال نا کہ کیا حل اللہ نے رکھا ہے مومن کی عزت اور آبرو کے بچانے کے لیے؟ روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے, عزت کا مسئلہ حل ہو جائے, اولاد کی سلامتی کا مسئلہ حل ہو جائے, خون والی موت سے بچ جائے, بیٹیوں کو بازار سے غیرت کے باوجود بیچنے سے بچ جائے. ہر جمعے کو آپ کو اس کا حل بتایا جاتا. وہ امام آ جائے کہ آتے ہی عدل اور انصاف سے اس دنیا کو بھرے گا. اگلا سوال وہ آپ کو ہر جمعے کو کرنا چاہیے لیکن جب اس کو بھی نہیں سنتے جو پہلا جملہ تو دوسرا سوال کیسے کرے؟ دوسرا سوال مولانا یہ اتنا آسان مسئلہ تو نہیں ہے کہ بھائی یہ تو ہم کو بھی پتا ہے کہ امام آ جائے مگر کیسے آئیں گے؟ اور اس کا جواب تزکیہ نفس. دیکھیے دو سوال, یہ ساری پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ کیا؟ امام کو بلا. اگلا سوال مگر امام کو کیسے بلائیں؟ اس کا جواب ہے تزکیہ نفس. اپنے آپ کو بدل, اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنا لو. قرآن نے بھی کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو پہلے نہ بدلے. قرآن کہہ رہا اپنے آپ کو بدلو, تزکیہ کرو اور پھر دیکھو امام کتنے جلدی آتے ہیں. اور پوری کتابیں آپ کے پاس ہیں ملاقات امام, ایک نہیں دسیوں کتابیں. ملاقات امام نامی ایک کتاب 114 واقعات, دوسری کتاب تقریباً 225 واقعات, تیسری کتاب 1500 واقعات, چوتھی کتاب ایک سلسلہ جہاں صحیح یہی سوال کسی نے امام سے کیا مولا ماننے والوں کی حالت ہے آپ کب آئیں گے؟ کہا جب وہ اپنے آپ کو بدل لیں گے. درج غیبت نہیں جب تک امام ظاہر بھی تھے تب بھی یہی پیغام ملتا, بلکہ یہ غیر مصدقہ اطلاع تصدیق نہیں ہوئی. بہرحال سننے میں آیا کہ اس وقت عالم اسلام کا زندہ معجزہ جس بچے کو قرار دیا گیا, یہ جملہ میں اس بچے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, یہ ابھی غیر مصدقہ, لیکن بات جو اس میں آئی یہ علی ابن محتیار کوفی کی اس روایت میں آ چکی ہے جس نے غیبت صغرا میں امام سے ملاقات کی. تو یہ دو چیزیں, غیبت کبرا میں ملاقات مشکل ہوتی, غیبت صغرا میں امام ملاقات کی اجازت دیتے. تو یہ وہ ملاقات کا واقعہ جو باقی سارے واقعات سے آ رہے تھا. اس میں بھی یہ جملہ پہلے ہی آ چکا ہے 12-1150 سال پہلے, مگر ابھی ابھی ایک اطلاع ملی تصدیق نہیں ہوئی. اس لیے خاص اس جملے پر تو میں مجلس کی بنیاد نہیں رکھ رہا. یہ بچہ محمد حسین تبا تبا جس کے بارے میں اب ہر شخص مرد عورتیں بوڑھے بچے عالم جاہل بخوبی بات آگاہ اور عالم اسلام متفقہ طور پہ جملہ کہتا کہ اگر آج عالم کفر ہم سے یہ کہے کہ اسلام کو کسی زندہ معجزے سے ثابت کرو کہ ہم اسی کو پیش کریں گے. کہا یہ جاتا, ابھی میں اس کی تصدیق کروا رہا ہوں کہ حال ہی براہ راست زمانے کے امام نے اس بچے سے ملاقات کی, شرف بخشا اور ایک پیغام دیا جاکے ہمارے شیعوں سے یہ کہہ دینا کہ تمہاری پد امنی تمہارا دین سے دور ہونا جسے میں اپنے موضوع میں ڈال دوں, تمہارا اپنے نفس کی پاکیزگی کا خیال نہ کرنا میرے سہور میں تاخیر کا سبب بھی بن رہا ہے, اور یہ اتنا انجوہ کہ تمہاری وجہ سے روتے روتے بچوں کے بال کے بچے نے سوال کیا کہ اگر لوگ مجھ سے اس کی دلیل مانگے کہ امام نے ملاقات کی تو کیا دلیل, ایک جوتیا جسے میں اس وقت تک نہیں بیان کروں گا جب تک کہ اس کی طرف دیکھنا ہو جائے, کیونکہ یہ پہلا جملہ یہ کئی روایتوں سے بھی آیا, کئی روایتوں میں آیا. راوی نے کہا مولا آپ آخری زمانے کا آخری امام کے حالات بہت بتاتے ہیں, دسویں امام بہت بتاتے ہیں, یہ بتائیے کہ غیبت امام کو ہمارے بارے میں پتا ہوگا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دسویں کا جواب سنی آپ پتا ہو نا تمہارا کوئی عمل آسمان پہ جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ زمین کا مجھ دیکھ کر تک ملائکہ یہ اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ تمہارا اور تمہاری دعا براہ راست آسمان پہ لے جائے گی امام کے لیے, اور اللہ اپنی کوئی نعمت و برکت تمہارے گھر میں نازل کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ پہلے امام کے پاس نہ پہنچے اور ان کے وسیلے سے تمہیں بنا سل سل ملائکہ تمہیں روح ہوتی ہے بیز رب من کل امر, امر لے کے ملائکہ آتے ہیں اور امر صرف خود امر میں نازل ہو سکتا ہے, کس پہ نازل ہوگا؟ دونوں طرف, وہاں سے جو آتا ہے امام کے ذریعے, تم جو عمل کرتے ہو وہ بھی امام کے سامنے پہلے جاتا. اب فرماتے ہیں کہ تم نے کہا کہ کیا ہمارا امام ہماری حالت جانتا؟ ایسا جانتا, ایسا جانتا کہ جب کبھی وہ یہ دیکھے کہ ہمارے شیعوں نے کوئی پورا دن گناہوں میں گزارا تو امام اتنا غمگین ہوتا ہے کہ بیمار پڑ جاتا, غیبت میں امام بیمار پڑ جاتے اپنے ماننے والوں کے اعمال دیکھ کر. خدا بندہ میں ان کی آنکھوں کے سامنے نہ رہا تو کیا ان کی حالت ہو گئی؟ جس طرح سے بیٹے کی گستاخیاں, بیٹے کی نافرمانیاں, باپ کہیں باہر چلا جائے اور اسے گھر سے خط آ رہا ہو کہ آج کل تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے, تو باپ ناراض کم ہوتا ہے غمگین زیادہ ہوتا ہے. جس علاقے کے اندر مثلا خدا نہ کر بطور مثال عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ ایسے لوگ جن کی اولاد وطن میں, جن کے گھر والے وطن میں, فیملی وہاں یا اکیلے یہاں, اگر وہاں سے خط آتے رہے, ہر چیز صاف, ہر چیز صحیح چل رہی, کوئی پریشانی نہیں, آپ بھی یہاں اطمینان سے بیٹھے, اور اگر خط آتا رہے کہ آج بڑے بیٹے نے یہ کر دیا, چھوٹے بیٹے نے یہ کر دیا, اور آج اس طرح سے غلط راستے پہ جا رہی, تو آپ یہاں بیٹھ نہ تو اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو بلا سکے, نہ اس حالت میں ہے کہ خود سب چھوڑ چھاڑ کے وہاں جا سکے, ایک عظیم پریشانی میں پھنس جاتے ہیں, ٹینشن آ جاتا, ڈسٹریس آ جاتا, فکر مندی آ جاتی, کر کچھ نہیں سکتے ہیں, بیمار پڑ جاتے ہیں. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھے 90% بیماریوں کی بنیاد سے نہیں پریشانی, خوش و خرم رہیے, اکثر بیماریاں قریب بھی نہیں, بیماریاں اس وجہ سے کیفیت ہو رہی, پریشان پاگل ہو رہا ہے آدمی, کیونکہ ایک حل یہ ہے کہ اسے یہاں بلا لو وہ ممکن نہیں, ایک حل یہ ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہاں چلے جاؤ وہ اور بڑا مسئلہ. اب یہی مثال امام کے بارے میں چبلے بدل کے کریں, امام اس حوالے سے مجبور نہیں ہے کہ آ جائیں, لیکن حکم خدا نے ان کو روکا ہوا. امام کبھی بے بس نہیں ہوتا, امام کبھی بے بس نہیں ہوتا, حتیٰ یہ کہ بازار کوفہ شام میں بھی سجاد کو بے بس تو بے بس نہ سمجھنا, ایک اشارہ کرتا تو قیامت وہیں بقا ہو جاتی, وہ حکم خدا سے خاموش ہے, وہ حکم خدا سے مجبور ہے, تو اب امام حکم خدا کی وجہ سے خاموش ہے, لیکن جب اپنے ماننے والوں کی بدعملی دیکھتے, یہ حدیث کا جملہ, یہ دسو امام کا جملہ, اور یہ علی ابن معطیہ کوفی نے غیبت صغرا میں ملاقات کی تو اس کا جملہ کہ امام نے مجھ سے یہی کہا, اور یہ اس بچے کا جملہ جس نے امام نے غیبت کبرا میں ملاقات کی, غیبت کبرا میں پیغام دیا, غیبت صغرا میں پیغام دیا, جب تک امام ظاہر سے پیغام دیا, جملہ یہ تھا کہ بیمار پڑ جاتا ہے امام اپنے ماننے والوں کی حالت کو دیکھ کر. تزکیہ نفس, نفس کو پاک کرو, یہ آخرت کے لیے تو جو ہے وہ میں نے تقریباً سات ہی مجلس پڑھی، مگر کل اور آج کی ابھی تک کی آدھی مجلس خالی آخرت ہی نہیں، اپنے امام کو خوش کرنے کے لیے، اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے تصفیہ نفس اتنا اہم مسئلہ بنا. غور کر، ہمارا کچھ دیر گانا سن لینا، ہمارا کچھ دیر حرام کام کر دینا، ہمارا اپنی نمازیں قضا کر دینا، ہمارا واجبات شرعیہ کو روک کے بیٹھ جانا، یعنی نہ خمس، نہ فطرہ، نہ زکاۃ، نہ رد مظالم، نہ قرضے کی واپسی، ہمارا ان سیر و تفریح میں لگ جانا کہ ہم نے تو کہا کہ بھائی جسٹ فار انجوائمنٹ، مگر امام اتنے غمگین کہ بیمار پڑے جا رہے ہیں. تو تزکیہ نفس پرورتگار کے حوالے سے بھی یہ ذمہ داری، اور تزکیہ نفس آپ کے امام کے حوالے سے بھی آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. یہاں سے اب بات ذرا سی آگے بڑھ، اور وہ یہ کہ اسی حوالے سے ایک بات سن لی، تزکیہ نفس کی ضرورت سب کو لیکن وہ گروہ ایسے عالم اسلام میں جنہیں زیادہ، جیسے صفائی ستھرائی صاف رہنا کلین رہنا یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے. عام زندگی کی بات کر رہا ہوں، مگر جو آدمی دوسروں کو کھانا بسا کے دیتا اس کے لیے زیادہ سخت قوانین ہوتے ہیں. میں مہذب دنیا کے، مغربی دنیا کے پڑھے لکھے ماحول کی بات کر رہا ہوں. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ صاف ستھرا رہے، بیماریاں پھیلتی. لیکن جو آدمی کسی ہوٹل کے مطبخ یا کچن میں کام کرتا، دنیا کے ہر پڑھے لکھے اور مہذب معاشرے میں اس سے کہا جاتا ہے تمہیں زیادہ صفائی چاہیے، اور اسی کے خاطر وہ اتنی صفائی مانگ لیتے جو اسلام میں حرام ہو جاتی ہے. صفائی بہت بڑھتے بڑھتے حرام ہو جاتی ہے. کیسے کا داڑھی بھی صاف کر دو، اس لیے کہ تم کھانا پکا رہے ہو سکتا ہے داڑھی کا ایک بار کھانے میں گر جائے، یہ کھانا نقصان دہ ہو. بعض مومنین تو جائے یہ قانون نہیں ہے وہاں پہ بھی داڑھی صاف کر دیتے، خیر وہ تو صاف نہ رہا مسئلہ. لیکن صفائی صحت کے قانون کے اعتبار سے کس کے لیے زیادہ ضروری؟ نمبر ایک، مطبخ یا کچن میں کام کرنے والے کے، ویسے ہر آدمی کو، ہر پڑھے لکھے آدمی کو اپنے اور اپنے گھر کو صاف کرنا، مگر کچن میں لانوے یا کاکروچ نہ ہو، مگر کچن میں کام کرنے والا زیادہ صاف ستھرا. اور نمبر دو، اسپتال میں ڈاکٹر، اس کے بارے میں زیادہ توقع کہ تمہیں مریضوں کا علاج کرنا. اگر تم ہی جراثیم کی پوٹ بن کر مریضوں کو دیکھنے لگے تو دو بیماریاں ٹھیک کرانے آئے گا، دس بیماریاں لگا کے واپس جائے گا. دیکھیے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ دو گروہ ایسے زیادہ ضروری. یہ تو ہی دنیا کی مثال. دین کے اعتبار سے تصفیہ نفس آخری منزل پہ آ گیا، میں عمل ہوں کچھ آج کچھ کر، بس سب کے لیے تصفیہ نفس ضروری. نہ بچہ اس سے بڑی و ذمہ، نہ جوان اس سے بڑی و ذمہ، نہ بوڑھا اس سے بڑی و ذمہ، نہ تاجر اس سے بڑی و ذمہ، نہ ایک عام مسلمان مکل والا واقع. لیکن دو کی ذمہ داری زیادہ، نمبر ایک علماء، میں تو دوسروں کو صاف کرنا یعنی تزکیہ کرنا، تمہاری تو ذمہ داری ڈاکٹر جیسی ہے. ایسا نہ ہو تو خود اتنے گندے ہو کہ لوگ تمہارے پاس آئے اپنے اصلاح کے لیے سکھ کو دیکھ کر تو چار اور بنا دے کے چلے گا. لیکن یہ موضوع صاحبان ایمان کے لیے کب ہے ضرور، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ گندا ڈاکٹر کون ہے اور صاف ستھرا ڈاکٹر کون. اسی سے علاج کرائیے جو خود بھی ان اصولوں پہ عمل کر رہا. لیکن دوسرا گروہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے متقی بننا، میں لفظ بدل بدل کی بات کر رہا ہوں لیکن سب کا مفہوم تزکیہ، ہر ایک کو متقی بننا، ہر ایک کو پرہیزگار بننا، ہر ایک کو اپنا نفس پاک کرنا، ہر ایک کو امامت کے بتائے ہوئے اسٹینڈرڈ پر پورا اترنا. مگر دوسرا گروہ عورتوں کا، ان کی ذمہ داری زیادہ، اس لیے کہ عام حالات میں ایک بہت مشہور عالم، نام نہیں لینا چاہتا، بہت مشہور عالم، واقعے کا تعلق عالم کے نام سے نہیں، پیغام اپنی جگہ پہ بغیر نام کے واضح، شہر کی گلیوں سے گزر رہے، شہر کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں ورنہ اشارہ مل سکتا، یا ضروری ہو نام وا ضروری، یا نام نہیں پیغام جا رہے. بارش ہو رہی ہے، زمین میں پھسلن بہت زیادہ، سنا انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک آٹھ نو سال کا بچہ چلا رہا. ایک مرتبہ کہا میاں صاحبزادے بارش ہے، کیچڑ ہو گئی ہے، زمین میں پھسلن ہے، کا احتیاط سے سنبھل کے چلنا. ذرا تم نے لاپرواہی کی تو پھر جاؤ پھسل جاؤ. اب پلٹ کے اس نے جواب دیا جو عام حالت میں تو شکست سمجھ میں ملا, سمجھانا پڑے گا. پلٹ کے یہ کہا کیا ہے بزرگوار, میں اگر پھسل کے گرا تو زیادہ بڑا خطرہ نہیں ہے. آپ سمجھ کے چلیے اگر آپ پھسل کے گرے تو پوری قوم پھسل کے گر جائے گی. یہ بارش سے پھسلنے کی بات نہیں. عالم کہاں پھسلے کے, وہ اگر پھسل کے گرا تو اکیلا اپنا نقصان نہیں کیا, ساری قوم کا نقصان کیا. قاضی شورائے کے قدم پھسل تو گئے تھے. اب باقی حکمرانوں نے جو چند امام بنا بنا کے بٹھائے تھے چھٹے کے سامنے, قدم پھسل تو گئے تھے نا. دیکھیں بچے نے معرفت کی بات کہ ایک عام آدمی اگر پھسل کے گرے اس کا اپنا نقصان, سر ٹوٹے گا, پیر ٹوٹے گا, ہڈی ٹوٹے گی, اپنا ہی نقصان. لیکن جو گروہ ایسے ایک علماء زیادہ وہ پھسل کے گرے تو خالی ان کا نقصان نہیں ہے. یا مطلب وہی تسکیہ نفس کے حوالے سے. اور دوسرا خواتین کیوں؟ اس لیے کہ مرد پھر بھی اسلام میں ایک اعتبار سے اکیلا, اور اولاد کی بنیادی ذمہ داری عورت سے عورت سے آتی. عورت نے اگر گانا سنا تو اس کا گانا فقط اس تک نہیں ہے, اس کا گانا نسلن بعد نسل اولاد میں منتقل ہو رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت جو ہے اسے اسلام نے حقیر یا ذلیل سمجھا. جو جملہ میں نے کہا اس سے عورت کی عظمت کا اندازہ کر. عالم کے برابر اسٹیٹس دیا ہے. عالم کی کیا عظمت, عالم کا کیا رتبہ ہے اگر صحیح عورت کے رتبے کو بتایا جا رہا. دیکھیے معمولی پڑھا لکھا آدمی اسے کسی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر یا چیئرمین نہیں بنایا جاتا, اسے تو کلر کلر کا کام دیا جاتا. جتنا بڑا عہدہ دیا جا رہا وہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسے اتنا بڑا اور اتنا عادل سمجھا گیا ہے. عالم کے بعد معاشرے میں عورت کی اہمیت کو سب سے زیادہ واضح کیا گیا. ایک سوال سن لیجیے, یہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے موضوع سے ہٹ کے بات نہیں ہو رہی ہے, لیکن ایک جملہ سمجھانے کے لیے. تزکیہ نفس تین چار مجالس آئیں, علم اور جہالت. علم نفس کو پاک کرتا ہے, جہالت نفس کو نہلاتی ہے اور پھر نچوڑتی بھی. تو نہانے سے تو نہیں مرتا, نچوڑنے سے مر جاتا. بس ساری چیزیں پرانی. اسی کے حوالے سے ایک بات دیکھیں, میرے پاس چند سوالات آئے ہوئے ہیں, وقت بہت کم تھا آج تو, خصوصاً شہادت کی مجلس, اس لیے میں نے ان کا جواب نہیں دی. لیکن ایک کا جواب کیونکہ موضوع بن گیا. لکھا کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ نے دبئی میں یہ اعلان کیا کہ معصوم 14 نہیں ہے, معصوم 27. کیسے 27 ہو گئے مجھے یاد. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل غلط کہا گیا, مجھے یاد کہ میں نے ایک ایسا جملہ حسینیہ زہرا میں بھی پڑھا تھا اور قفیز کے امام بارے میں, جس سے یہ جملہ بن گیا, جسے اردو میں کہتے پر کا کوا بنا لیا. دیکھیے سنی سنائی بات, اب وہاں سے چلی نا تو کتنا فاصلہ ہے دبئی اور شارجہ میں, بات کہیں کی کہیں پہنچ. 27 معصوم, نہ میں اتنا احمق ہوں, نہ اتنا بدھو ہوں, نہ پاگل ہوں, نہ دیوانہ ہوں, نہ شریف, یہ دعویٰ کر دوں کہ ہمارے پاس 27 معصوم. ہمارے یہاں 14 معصوم کے حوالے سے اتنی احتیاط کے بعد ایسی شخصیتیں ہیں کہ دل تڑپتا ہے انہیں معصوم کو. پابندی آ گئی کہ نہیں, معصوم 14 انہیں محفوظ علی خطا کرو. زینب صغرا کا نام آتا ہے, عباس علمدار کا نام آتا ہے, علی اکبر کا نام آتا ہے. دل تڑپتا ہے کہ انہیں بھی معصوم کہو اور 14 کی عدد کو آگے بڑھاؤ. اگر نہیں کہا یہ معصوم سے کم نہیں ہے, مگر لفظ ان کے لیے محفوظ. اور ہمارے یہاں یعنی شہر لکھنؤ ہمارے علماء اتنی احتیاط کرتے کہ جناب معصومہ خون کو اس حوالے سے معصومہ نہیں کہا جاتا, مگر کہتے کہ پھر بھی اگر یہ لفظ نہ استعمال کرو تو زیادہ مناسب. شرن کوئی قباحت نہیں, کسی کے ذہن میں بھی وہ حوالہ نہیں, لیکن ایسے حالات اتنی بڑی بات کہ میں نے معصوم 27 کر دی. آپ بات کیا ہوئی, یہی عورت کی بات آ گئی نا. تمہیں میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں دو سلسلے, ایک سلسلہ ہے 14 معصوم کا, جو اولنا محمد سے آخرنا محمد کی منزل پر ہے. 14 معصوم بچہ بھی ہمارا جانتا, مگر ایک اور سلسلہ اس میں بھی توجہ دینا چاہیے. یہ سلسلہ کیا؟ اس کے اندر 13 نام, وہ 14 یہ 13. کون سے 13 نام؟ حضرت آمینہ. اب خالی ابھی نام سن لی, حضرت آمینہ, جناب فاطمہ بنت اسد, سیدہ طاہرہ, جناب فاطمہ بنت حسن مصطفیٰ, جناب شہر بانو, جناب ام فروہ جو ان قاسم کی بیٹی ہے جو محمد ابن ابی بکر کے بیٹے ہیں, جناب ام حمیدہ, جناب نجمہ, جناب صفیقہ, جناب سمانہ, جناب حدیثہ, جناب نرجس خاتون. یہ 13 نام بنے. آمینہ سے سلسلہ شروع ہوا, نرجس پہ جا کے یہ سلسلہ مکمل ہوا. کون سا یہ سلسلہ؟ پیغمبر کی والدہ جناب آمینہ, مولائے متقیان کی والدہ فاطمہ بنت اسد, شہزادی کی والدہ جناب خدیجہ طاہرہ, حسنین کی والدہ جناب سیدہ, چوتھے امام کی والدہ جناب شہر بانو, پانچویں امام کی والدہ فاطمہ بنت حسن مصطفیٰ, چھٹے امام کی والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر, ساتویں امام کی والدہ ام حمیدہ بربریہ, آٹھویں امام کی والدہ نجمہ خاتون, نویں امام کی والدہ صدیقہ خاتون, دسویں امام کی والدہ سمانہ خاتون, گیارہویں امام کی والدہ حدیثہ خاتون, زمانے کے امام کی والدہ نرجسہ خاتون. ایک وہ سلسلہ ہے 14 مردوں, 14 معصومین کا. ایک یہ سلسلہ جو پروردگار نے جنہیں وسیلہ بنایا معصوم کو اس دنیا میں بھیجنے کا. اب یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات کہ ایک شخصیت ایسی ہے اس کائنات میں جو اس سلسلے میں بھی اور اس سلسلے میں بھی, ان دونوں سلسلوں کو جوڑنے والی. 14 معصومین میں جا کے دیکھیے فاطمہ کا نام وہاں بھی ملے گا, 13 خواتین میں دیکھیے فاطمہ کا نام یہاں بھی ملے گا. فاطمہ وہ شخصیت ہے جو اس کائنات کی ہر شے کو اس طرح میں لاتی ہے کہ آدھی سے کسا تک میں خدا کو کہنا پڑا ہوں فاطمہ تو ہوا ابو ہوا و بال ہوا و بل ہوا سور میں جاؤ. چودہ کا سلسلہ یہ ہے, مگر پروردگار نے یہ 14 براہ راست اس دنیا میں نہیں اتارے جبکہ وہ قدرت رکھتا, جنہیں وسیلہ بنایا. یہ کتنی بڑی بات, ساری کائنات کا وسیلہ ہے 14 معصوم, اور پروردگار نے ان 13 محترم خواتین کو وسیلہ بنایا. میرا رسول اس دنیا کو ملے گا آمینہ کے ذریعے سے, اور میرا ولی اس دنیا کو ملے گا فاطمہ بنت اسد کے ذریعے سے. کتنا عظیم رتبہ ہے ان خواتین کا. یہ خواتین کے حالات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے عورت کو اپنی یہ ذمہ داری سمجھنا, کیونکہ اب ہر ایک کے حالات پر, ہر ایک کے حالات پر جن کی گود میں معصوم امام کو پرورش پانا. معصوم امام, معصوم امام کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ماں کی تربیت کا محتاج ہوتا ہے نہ باپ کی تربیت کا. حتیٰ یا عقیدہ, حتیٰ اگر ان کی ماں فاطمہ جیسی صاحب عظمت ہو تب بھی حسن حسین کو تربیت کی ضرورت نہیں, کیونکہ تربیت کا تو مطلب ہے کہ کچھ کمی تھی جو یہاں آ کے پوری ہوئی. زینب کو ضرورت ہے فاطمہ کی تربیت کی, کلثوم کو ضرورت ہے حسین کو ضرورت نہیں. کبھی محاورے پر ہم کہہ دیں کہ حسن کو جنہوں نے رسول کی گود میں تربیت پائی, تربیت نہیں پائی ہے تربیت پھر جملہ کہہ دیں. حسنین کو رسول کی تربیت کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہر معصوم جو اس دنیا میں آتا تمام کمالات کو حد انتہا تک لے کے اس دنیا میں آتا, یہاں آنے کے بعد کوئی کمال حاصل نہیں کرتا, حد انتہا تک کے کمال لے کے آتا. مگر اس کے باوجود یعنی خود ماں کو پتا, جب ہم اور آپ ہمارے بچے کے نقطہ سمجھ رہے ہیں تو کیا ان معصوم کی ماں کو نہیں معلوم ہو؟ لیکن اس کے بعد دیکھیے ان کی احتیاط, ان کی وہ قرضداری اولاد کے حوالے سے. بہت ہی مختصر ایک جملہ کہہ دوں, گھر کے اس کی بھی تفصیل اگر آ جاتی تو مناسب ہوگا, لیکن آج نہیں, آج نہیں. جو ساری کائنات کی اصلاح کے لیے آنے والا بات کیسے مانتا, لیکن خود کسی ایک امام کے ذریعے سے اس کا ظہور کیا. سب ہر امام برابر صبر, مگر سجاد کا سب پروردگار نے ذریعہ یہ بنا دیا. ہر معصوم کا علم, مگر چھٹے امام کے ذریعے سے علوم رسول کی تبلیغ, جو آپ کے اشارے. ہر امام, مگر ساتویں امام کا جو علم جس کی وجہ سے رقم قاسم بنا, تو اسی طرح ساری کائنات کی اصلاح ہر معصوم کر سکتا. پروردگار نے ذریعہ بنایا ہمارے اس ایمان کو جن کا تذکرہ کل سے ہو رہا. اب زمانے کا امام کون جو ساری کائنات کی اصلاح کے لیے آ رہا ہو؟ چنانچہ ہر معصوم کی طرف جب دنیا میں آئے سارے کمالات لے کے آئے. مگر جناب نرگس خاتون کا واقعہ یاد ہے نا؟ ایسی عظمت والی خاتون. اچھا باقی جو ابھی میں نے نام لیے نا، ان خواتین کی کچھ اور اولادیں بھی ہوتی تھی. ایک تو معصوم امام، دوسری اولاد. چند نے سوچا کہ دوسری اولاد تو شاید اتنی حیثیت کر دی. نرگس خاتون کی اولاد ہی نہ تھی وجود ہمارے زمانے کے امام، ایک ہی اولاد. اچھا فرض کیجیے اولاد بھی ایک ہو، مگر پتا چلے کہ اس عورت کو معاشرے میں جانا ہے، رشتے داروں سے ملنا ہے، تقریبات میں شرکت کرنا ہے، مسجد و امام باڑے میں حاضری دینا. نرگس خاتون کی تو ساری زندگی کچھ سرداب میں گزری، جہاں آپ جا کے عقیدہ پر احترام سے چند گھنٹے تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن شاید ایک سال بھی نہیں رہ سکتے. یعنی اتنا چھوٹا وہ تہخانہ جو آج بھی سامرہ دسویں اور گیارہویں امام کے روضے کے سہن میں موجود. نرگس خاتون روم کی شہزادی جب دسویں امام کے گھر میں بہو بن کے آئی تو پہلے دن سے ہی وہ تہخانہ سرداب مقدس تھی، اور وہیں سے ان کا انتقال ہوا اور وہیں قریب میں لے جا کے ان کو دفن کر دیا گیا. یعنی اولاد بھی کوئی اور نہیں ہے، صرف ایک، اور وہ ایک ہی ایسا ہے جو ساری کائنات آنے والا، یعنی اسے بھی اپنی ماں کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی بہرحال ماں کی ضرورت تو سب کو، تو یاد رکھیے گا ہمارے زمانے کے امام پیدا ہوتے تیسرے دن ہی وہ مرغان سفید پرندے لے کے امام کو چلے گئے تھے، جس کے بعد ایسی غیبت شروع ہوئی. پھر آتے رہے جاتے رہے، مگر ایسی غیبت پیدائش کے تیسرے دن سے شروع ہو گئی کہ ماں سے بھی ملاقات نہیں ہوتی. بابا کے پاس آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور بابا کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ گیارہواں امام مخلص شیعوں کو باری باری زیارت کروا رہا. دیکھ لو کل کو یہ تہمت لگا دے کہ بے اولاد سمجھ، اس لیے ماں کے پاس نہیں آتی. یعنی نرگس خاتون ظاہری اعتبار سے رشتہ کٹ گیا ملالت کے تیسرے دن. ساری زندگی نرگس کی ایک سرداب میں گزرنے والی، نہ رشتے دار، نہ عام مومنین، نہ خوشی کی محفل، نہ غمی کی مجلس، کہیں نہیں. اس کے باوجود جس دن دسویں امام کے گھر میں نرگس خاتون پہنچی، بڑے عجیب انداز سے پہنچی تھی نا. دسویں امام نے کہا بیٹی دیکھ تو شاہی محل سے آئی، اور اب تجھے میرے گھر میں رہنا، اور گھر کوئی بڑا کوئی بڑی بنگلہ کوٹھی ولا فیابا میں نہیں کرتا، راضی ہے ورنہ تیری مرضی. کہا کہ آخ راضی تھی، تبھی تو اپنے نانا کا اتنا آرام دے اور آسائشوں سے بھرا ہوا محل چھوڑ کے یہاں آئی. وہ پورا واقعہ اگر کوئی یاد ہے تو آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، ورنہ دو منٹ کی تحمت. امام نے کہا اچھا پھر میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ پروردگار تیرے ذریعے سے اپنی اس آخری حجت کو اس طرح دنیا میں بھیجنے والا کہ تیرا بیٹا کائنات کا واحد شخص بنے گا. اس شخص سے لے کے غرق ظاہری اعتبار سے پہلے رہا معصوم ہے، ظاہری اعتبار سے ان کو بھی ایسا اقتدار نہ ملا، مگر ایک شخص، اور وہ یہ کہ جا اور پہلے حلال و حرام کا علم حاصل کر کے اپنی بہن کو بلایا. حکیمہ بہن حکیمہ، یہ میری بہو آ گئی، میرے گھر میں رہنا چاہتی ہے، میرے پوتے کی ماں بننے والی، چنانچہ لے جاؤ اسے اسلام کے معارف طالبہ سے کہو. کلمہ کس نے پڑھایا تھا؟ شہزادی فاطمہ الزہرا. نکاح کس نے پڑھا تھا؟ رسول خدا. بلوایا کس نے تھا؟ دسویں امام. شادی کس سے ہوئی؟ گیارہویں. ماں کس کی بنی؟ بارہویں. ساری وزیرت ہے اپنی جگہ، لیکن کہا کیا پہلے اسے اسلام کی تعلیم دو، پھر یہ اس گھر میں آئے گی. تاریخ میں یہ جملہ ریکارڈ ہے، حلال و حرام سکھاؤ پھر یہ آگے کیا. وہ محترم خاتون فاطمہ کے ہاتھوں سے اسلام قبول کرنے والے، پہلے بھی کفر پہ نہیں تھی، عیسائیت پر تھی، اور پیغمبر کے ذریعے سے جن کا نکاح ہوا، اور بارہویں کی ماں گیارہویں کی بیوی بنی پہلے، اور اس بارہویں کی ماں بنی جسے اپنی ماں کی تربیت تو چھوڑے، ماں کی آغوش میں بھی نہیں رہنا، صرف تین دن کے بعد غائب ہو گئے. کہا کہ نہیں اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو ہماری عورتیں یاد پکڑ گا. آپ تو صبح سے شام تک روزگار کے سلسلے میں لگے ہوئے, مگر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی عورت کو جاہل نہ رہنے دیجیے. کیوں چھوٹی سی امانت, 100 درہم بھی اگر آپ کو کسی کے پاس رکھوانا تو کوئی احتیاط کر لیتے. یہاں تو آپ اپنی آنے والی ساری نسلیں جس خاتون کے سپرد کرنے جا رہے ہیں, اول تو اسے لانے سے پہلے احتیاط ہو, اور اگر کسی طرح سے وہ آ گئی اور ویسی نہیں تھی جیسا اسلام چاہتا تو اب ویسا بنائیے. مرد کی ذمہ داری عورت کو دیندار بنا, عورت کی ذمہ داری ہے کہ مرد کی نسلوں کو دیندار بنا. یہ کام ہے تو آپ کا ایک فریضہ ہے, عورت کیسے کو فریضے کتنے آرام سے بیٹھے. بیوی کے کہنے پہ ٹیلی ویژن لے آتے, فریج لے آتے, ڈش اینٹینا لے آتے, کیسٹوں کی دکان سے گانے اور فلموں کے کیسٹ لے آتے. یہ بھی میں عام بات کر رہا ہوں, اب تو خواتین خود ہی چلی جاتی. بہرحال جملہ تو یہی کہا جائے گا نا, یہ ساری چیزیں لے آتے. ارے بیوی کے خاطر جہاں اتنی ساری چیزیں آپ لے کے آ رہے ہیں, کہ اسلام اور دین کو بھی اپنے گھر میں لے کے آئی. عورت کی وہ تربیت کیجیے, آپ کی ذمہ ذمہ داری, باقی سارا کام اس کے حوالے. جیسی ہمارے یہاں عورتیں دین سے بے خبر ہو گئی, جبکہ یہ میں نے آخری حجت خدا کے حوالے سے کہا کہ جن کی ماں کو معاشرے میں بظاہر کوئی فریضہ انجام نہیں دینا, یہ بھی پہلے معرفت اسلام سے اس گھر میں آئی, پہلے معصوم اور وہاں چلی اللہ کا رسول. یہ اس ایمان کی بات ہے جو دنیا میں اسلام پھیلائے گا, اور دنیا میں اسلام لے کے کون آیا؟ اللہ کا رسول. اس نے بھی جب تبلیغ شروع کی, ہم نے کہا نا کہ آپ اپنی عورت ایسا بنائیے کہ آپ کی نسلوں کو مسلمان بنا دیں. اللہ کا رسول جب اسلام پھیلا رہا ہوں, کیا اکیلے نہیں پھیلا سکتا؟ تو پھیلا سکتا, لیکن آپ خود بتائیے, اگر خدیجہ طاہرہ کا ساتھ نہ ہوتا دو اعتبار سے, ایک وہ ذہنی سکون خدیجہ نے پیغمبر کو دیا, مرتے دم تک اللہ کے رسول نے اس طرح سے خدیجہ کو یاد کیا کہ بعد دیگر خواتین کو جلن و حسد ہونے لگے. اللہ کے انہیں بڑے بات اپنے یاد کریں گے, جبکہ اللہ نے آپ کو زیادہ بہتر بیویاں دے دی. رحمت للعالمین رسول کو اتنا خوفناک کبھی نہ دیکھا گیا اتنا آج نظر آ رہے ہیں. صحیح مسلم کہہ رہا ہے کیا چھوٹا کا سب سے بہتر چھوڑ لو, خدیجہ کے برابر بھی مجھے کوئی عورت نہیں ملی. جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تب وہ میری تصدیق کر رہی. اللہ کا رسول کائنات کے لیے رحمت ہے, خدیجہ رسالت کے لیے رحمت. سارے دن تو کفار مکہ کے تانے زحمتیں مصائب برداشت کر کے رسول گھر میں آتا, خدیجہ طاہرہ جو سارا قمر کو بیافا پہ تسلی لیتی, وہ تو تین جملے کا ہے رسول کا تم مقابلہ کر رہے تھے. خدا کی قسم خدیجہ جیسی شریک حیات مجھے ہرگز نہ ملی نہ مل سکتی, اس لیے کہ جب سب میری تقدیم کر رہے تھے وہ میری تصدیق کر رہے تھے. اور اپنے مال کو کس طرح سے میری مرضی کے مطابق خرچ کیا, اتنا یہ سب ہی. اور اللہ نے مجھے اولاد بھی دی تو خدیجہ کے ذریعے سے دی. میرا نام بچا خدیجہ کی وجہ سے, میرا مشن بچا خدیجہ کی وجہ سے, اور رسالت ذہنی سکون میں آئی خدیجہ کی وجہ سے. پیغمبر اتنا خود کہتی کہ جب رسول کبھی بھی پریشان ہوتے یا غصے میں ہوتے اور ہمیں پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا کرنا پڑتا, یہ اس انداز کا غصہ نہ سمجھیے جیسے ہمارے گھر کے مردوں کو آ جاتا, مگر پھر بھی تو کہا ایک ہی طریقہ ہمارے پاس تھا اور ہم خدیجہ کا تذکرہ چھیڑ دیتے. بس نام خدیجہ سنا ایک مرتبہ پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, اور پھر جو خدیجہ کے فضائل بیان کرنا شروع, ارے مانا کرے اپنے کو جب خوش کرنا ہو خدیجہ کا نام لے لیا
کرو.
ہم کون ہیں؟ ہم خدیجہ کی اولاد. ام المومنین کا لقب اگر سب سے زیادہ سجتا ہے کسی پر تو وہ خدیجہ طاہرہ پہ سجتا ہے. خدیجہ ہماری ایسی ماں ثابت ہوئی کہ آج ہم کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو خدیجہ کی برکت سے, اور قیامت میں ہمیں شفاعت ملے گی تو خدیجہ اور اولاد خدیجہ فاطمہ زہرا کی برکت. ماں کان ماں بن کے پایا جاتا ہے, صحیح بیٹا تو اسی کو کہتے ہیں نا جس نے اپنی ماں کی شفاعت تو آئے نا. خدیجہ طاہرہ کی سب سے پہلی خصوصیت, میں نے کہا کہ ویسے سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر کو تقسیم دیتی, مگر شہرت کے اعتبار سے دولت اسلام کے لیے خرچ. آج بھی اسلام آپ سے مدد تو چاہتا ہے. مختصر سی بات, شارجہ کے مومنین بس یہ آخری جملے ہیں, ایک گھنٹے سے 10 منٹ زیادہ ہو گئی ہے گفتگو لے کے, میرے بیان کو ابھی 58 منٹ ہوئے اور مصائب اس جملے کے بعد شروع ہو رہے ہیں. شارجہ کے مومنین, ایک اعتبار سے ہندوستان اور پاکستان سالوں سے رہنے والے مومنین سے زیادہ خوش قسمت. دولت اور روزگار کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو آنی جانی چیز, اس حوالے سے یہ آزاداری اور ایاب اعظم جو لطف یہاں پہ آتا, ایسے ایسے علماء اور ذاکرین اور خطبہ کا بیان آپ سنتے. اگر آپ کراچی میں ہوتے تو ہندوستان تو چھوڑیں, پاکستان کے بھی دیگر علاقے کے علماء کے بیان سے محروم رہے. لاہور میں ہوتے, ممبئی میں ہوتے, حیدرآباد دکن میں ہوتے, لکھنؤ میں ہوتے, یہاں ایک ایسی صوفیاضہ قائم ہو گئی کہ ہندوستان اور پاکستان کے ہر علاقے کے علماء کرام کا بیان آپ بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ سنتے. خدا ان صاحبان ایمان کو بھی سلامت رکھے. اور جب یہ بات آ گئی تو دو تین مختصر دعائیں ابھی کرا لوں, کیونکہ مصائب کے بعد تابوت برآمد ہوگا, دعا کا وقت نہیں ہوگا. ایک مومن کے شیرخوار صاحب کا بھی ایسی بیماری میں مبتلا کہ بظاہر میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں, مگر شفا دینے والی میڈیکل سائنس نہیں, وہ پروردگار عالم. یہاں اظہار مایوسی ہو جائے لیکن خدا کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں. پروردگارا انہیں بیماری سجاد کا واسطہ, ان برادر محترم کے ان شیر خان صاحبزادے کو اور دیگر جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما. روزگار کے حوالے سے اور امتحان کے حوالے سے, بعض صاحبان ایمان آج کل میں یا انہیں تاریخوں میں کچھ انٹرویوز یا امتحان میں شریک ہو رہے ہیں. اسلام خالی آخرت کی بات تو نہیں کرتا نا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنا بھی, یہ بہت پریشان ہے. پروردگار اہل بیت اطہار کے امتحان کا واسطہ, صاحبان امتحان ایمان جس قسم کے امتحان میں اس وقت شریک ہو رہے ہیں انہیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کروا. روزگار کے حوالے سے جو لوگ پریشان, پروردگار تجھے سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ, صاحبان ایمان کی اولاد کو روزگار کی ہر پریشانی سے محفوظ کروا. والد خدیجہ کا بیان سننے والوں تو یہ خیال کرنا, جب اللہ کے رسول اسلام کو ظاہری اعتبار سے دولت خدیجہ کے بغیر نہ پھیلا سکا, ظاہری اعتبار سے یہ صفیہ ہو, یہ ادا خانے ہو, یہ امام بارگاہ ہے, آپ سے تعاون اور کمک کر جاتی ہے. ہر شخص یہ سوچے جنہوں نے یہ صفیہ بچھائی اور اس کے لیے اتنے قربانیاں دے رہے, بھائی کتنا بڑا کریڈٹ ہے, لیکن یہ سلسلہ چل کیسے رہا؟ یقینا اسے چلانے والا پروردگار. وہی جملہ میں کہتا ہوں جو بعض ارباب مقاتل شب عاشور کے حوالے سے لکھا, کہ جب مولا حسین بار بار کہا کہ میرے صحابیوں چلے جاؤ, یہ میرے خون کے پیاسے, چلے جاؤ, یہ تمہیں کچھ نہ کہیں گے, بار بار کہا, تو ایک نے ایک جواب دیا, ایک جواب یہ بھی آیا کہ مولا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں چلے جانا چاہیے, اس لیے کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں, لیکن مولا ہم تو آپ کے محتاج ہیں, ٹھوکرے مار کے بھی آپ نکالے تو ہم واپس پلٹ کے یہیں پہ آئیں. مولا حسین نہ حبیب کے محتاج تھے نہ مسلم ابن الخطاب, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے محتاج ہیں, صفیہ اور ہماری عزاداری کسی کی محتاج نہیں. اسے پروردگار چلا رہا اور اس لیے چلا رہا, صفیہ بچھانے والی فاطمہ, صفیہ کو پھیلانے والے سجاد زینب الکبریٰ. لیکن آدمی خود یہ سوچے کہ یہ ہماری محتاج نہیں ہے, ہماری آزاداری, ہم اس کے محتاج ہیں. ہماری برکتیں, ہمارے مسائل کا حل, ہماری بیماریوں کا اختتام, ہمارے روزگار کی پریشانیاں, ہماری اولاد کی سلامتی, یہ سب اس سمے ادا سے آپ کو ملے. شرط یہ ہے کہ آپ کبھی پچھتاؤ ہو, یہ سمجھ کے کوئی مدد کا خیال نہ کرے کہ بھائی وہ مجلسیں کم ہو جائیں گی, سمے ادا کی اور ختم ہو جائے گی. جسے دعائے فاطمہ زہرا حاصل, اسے یزید ختم نہ کر سکے تو آج کے زمانے میں کون ختم کرے گا. مگر اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھیے. جتنی برکتیں آپ کو پروردگار سے چاہیے, لینا ہے تو اس دروازے کے ذریعے سے جائیے, اس راستے کے ذریعے سے جائیے. بانیان منتظمین امام بارگاہ کی خصوصی درخواست تھی. دنیا کے بعض علاقوں میں رواج ہوتا کہ چند جملوں کے بعد پھر لوگ یعنی والنٹیئر چادریں لے کے آتے بھی. میں نے اس کو روک دیا, کر لیں. ضرورت نہیں ہے کہ کسی مومن کس انداز سے ٹوپیاں رکھ کر یا چادریں پھیلا کر ہی مجبور کیا جائے کہ وہ کوئی خدمت کرے. ہر مومن اپنے دل سے جانتا, جنہیں احساس ہے وہ جاتے جاتے آج یا کل آنے کے بعد خود ہی ٹیبل و کرسی موجود ہے, لوگ بیٹھے ہیں, اپنا فریضہ ادا کرے گا. تو میں اتنی سی بات جانتا ہوں, میں نے سفیدہ کی خدمت کرنے والوں خاص طور پر مالی اعتبار سے نہ کبھی پریشان پایا اور نہ کبھی روزگار کی دائمی پریشانی میں مبتلا پایا. وقتی مسئلے آتے رہتے, کتنے ہی کاروبار صرف اتنا عہد کر لیا کہ جو ملے گا اتنا فیصد سیدھا امام حسین کے نام پہ جائے گا. کیا برکت دی ہے پروردگار؟ کیوں کیوں یہ سب لے گا. بار بار میں نے کہا کسی معمولی شخصیت کی بچھائی بھی نہیں ہے. حسین کی شہادت سے پہلے حسین کی ماں مدرسے کرتی آ رہی ہے, اور حسین کی شہادت کے بعد حسین کی بہن کو دیکھ. کربلا میں قافلہ روانہ ہونے سے پہلے ماں حسینہ کی صدائے بلند ہو گئی. سفیدہ پہ کوفے کے بازار میں پہنچے, ماں حسینہ کا ماتم ہوا. شام کے دربار میں پہنچے, ماں حسینہ اور ماں عباسہ کی فریاد بلند ہوئی. زندان شام میں ایک سال رہے, ایک ہی آواز اس قید خانے سے آتی ہے, آئے میرا ماں جایا, آئے میرا بھائی عباس, آئے میرا بیٹا اکبر. مگر ایک عجیب بات یہ, اس میں توحید کا پہلو مت لیجیے گا. اگر میرے جملے واضح نہ ہوئے تو وقت کی کمی کی وجہ سے شاید میں بدتمیزی کر گیا. مگر ابتدا میں جب یہ سفے ادا بچھائی گئی عام لوگوں تک حسینیت کا پیغام سجاد کے ذریعے کم پہنچا, زینب کے ذریعے کم پہنچا, سکینہ کے ذریعے سے زیادہ پہنچا. میں سجاد اور زینب کی نعوذ باللہ توہین نہیں کر رہا ہوں. پروردگار دو شخصیتوں ایک ایسا مظلومیت کا پیکر بنا دیا جو سنگدن کسی بات سے متاثر نہ ہوئے کہ دو شخصیتیں انہیں بھی رونا دیں. ایک کا نام ہے ششمہ علی اکبر. کربلا کے میدان میں یزیدیوں تک تو رونا آ گیا اکبر کی معصومیت و مظلومیت دیکھ کر, اور دوسری کا نام ہے سکینہ. اور عجیب بات یہ, عجیب بات, کربلا میں عورتوں نے وہ ذمہ داری ادا کی جو آج کی مجلس کا آخری حصہ تھی. اپنی گود میں وہ فوج تیار تھی جو میدان کربلا میں حسین کی مددگار بنی. مگر جس نے سب سے بڑا رول پلے کیا اور سب سے زیادہ اہم کردار انجام دیا, اصغر سکینہ. ان کی ماں کربلا کی واحد خاتون تھی جو سب سے زیادہ مایوس نظر آ رہی. یہ ظاہری اعتبار سے جملے اس لیے کہنا پڑتے ہیں کہ کبھی ہم مستقبل نہیں دیکھتے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم جس چیز کو آج پریشانی سمجھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی کامیابی بننے والی. شب عاشور میرا مظلوم امام اصحاب سے گفتگو کرنے کے بعد سیدانیوں کے خیمے کا جائزہ لے رہا ہوں. ہر بیوی بہت خوش اور مطمئن. قاسم کی ماں ام فروا قاسم کو کل کے جہاد کے لیے تیار کر رہی تھی، لیلا نے اکبر کو گود میں لٹایا ہے، شمع کی روشنی میں اپنے چاند سے بیٹے کا چہرہ آخری بار دیکھ رہی ہے، لیکن بات کل کی شہادت کی، زینب نے تو انو محمد کو اس انداز سے بٹھا دیا کہ ایک کو ان کے دادا جعفر تیار کا امامہ بنا دیا اور ایک کو ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ بنا دیا۔ کل کے حوالے سے بچوں، کبھی جعفر تیار کی جنگ ممتاز کی شہادت بتا رہی ہے اور کبھی حیدر کرار کے خیبر کے اسپتال کا میں حالات بیان کر رہی ہوں، مگر ہر خیمہ خوش، ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی، ٹرین جلدی سے پہنچے تو کس کا خیمہ تھا؟ رباب کا خیمہ، اکبر کے دربارے پر سر رکھے ہوئے رباب آنسو بہا رہی ہے اور گریا کر رہی ہے۔ حسین نے کہا رباب کیا بات ہے، اکبر خیریت سے تو ہے؟ رباب نے گھبرا کے کہا تھا میں جب سارے خیمے دیکھتی ہوں یہ ساری بیویاں کس طرح سے اپنی اپنی قربانیاں تیار کر رہی ہیں، سارے کریے شہزادی فاطمہ کے سامنے جتنا سرخرو ہو کے جائیں گی، رباب کتنی بد قسمت ہے کہ اللہ نے اولادیں تو دے دی ہے مگر جہاد کوئی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جو بڑی اولاد ہے چلنے کے قابل ہے وہ لڑکی ہے سکینہ، اور لڑکیاں مقتل میں نہیں جاتی، اور جو لڑکا ہے وہ اتنا کم سل ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتے۔ مجھے نہیں معلوم آقا حسین نے جواب میں کیا کہا ہو، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ آج 1350 سال کے بعد کا شہزادی رباب کلام شب آسو یہ سمجھ رہی تھی کہ میری اولاد جہاد میں نہیں جا سکتی، آپ کے اکبر نے ایسا جہاد کیا کہ لوگ عباس و اکبر کو بھول گئے، اور آپ کی سکینہ نے ایسا جہاد کیا کہ زینب و سجاد کا جہاد پیچھے رہ گئے۔ اللہ اللہ کتنی خوش قسمت ماہر عباس، بیٹا ایسا جہاد کیا کہ کربلا میں یزیدیوں کے دلوں کو پگھلا گیا اور شام میں سکینہ۔ معمولی بات نہ سمجھیے گا، جب رات کے اندھیرے میں سورج ڈوبنے سے لے کے آدھی رات تک سکینہ روزانہ ماتم کرتی اور رونے کی آواز سارے شہر میں گونجتی تھی، صاحب اولاد جس طرح سے مل ملا کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یزید کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہے مگر ہر ایک اپنی بیٹیوں کو سوتا دیکھتا ہے، حسین کی بچی کی مظلومیت پہ نثار ہونے کو دیکھ جاتا، اور سکینہ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ مغرب سے لے کے آدھی رات تک بابا کا ماتم نہ کیا، البتہ ماتم کر رہی مگر ایک چیز کی بڑی بے چینی ہے سکینہ، بڑی بے چینی، ماتم کر رہی لیکن کاش یہ ماتم دادی کی قبر پہ جا کے کروں، کربلا میں پتا پوچھ رہی تھی میرے دادا کا پتا تو بتا دو، اور شام میں آ کر کہہ رہی ہے اللہ کوئی مجھے مدینے میں دادی کی قبر تک پہنچا دے، سکینہ دادی کی قبر میں بیٹھ کے ماتم کرنا چاہتی ہے۔ یہی وجہ روزانہ رات کو ماتم شروع ہوتا ہے، اس سے کچھ پہلے ماتم شروع کرنے سے پہلے سکینہ ایک سوال ضرور کرتی، اور یہ سوال عام آدمی سے نہیں کرتی، امام زمانہ سے کرتی ہے اس زمانے کی، اور وہ امام ہر سوال کا جواب دے سکتا، ننی بہن کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ میرے مولا سید ساجدین آپ کی مظلومیت سے ہم لوگ نثار، وہ امام زمانہ ہے ہر ایک کے سوال کا جواب دے سکتا مگر ایسا سوال ننی بہن کر دی ہے، بہن سے سوال کا جواب مولا سجاد کے پاس بھی نہیں۔ کون سا سوال؟ مغرب سے کچھ پہلے آسمان پہ نگاہ ڈالتی ہے سکینہ، قید خانہ تو بغیر چھت کا ہے نا، پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ اوپر جا رہے ہیں ہر شام، سجاد بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے بہن سکینہ شام ہو گئی ہے اپنے گھروں کی جانب جا رہے ہیں، سڑک کے کہتی ہے بھیا سجاد وہ دن کب آئے گا کہ میں بھی اپنے گھر جاؤں گی، آئے میرا مظلوم امام کیسے جواب دے کہ بہن سکینہ ہم میں سے ہر ایک پلٹ کے اپنے گھر جائے گا مگر تیرے نصیب میں حضرت سجاد سکینہ کو تبھی اس سوال کا جواب نہ دے سکا. آدھی رات تک تو روزانہ سکینہ ماتم کرتی اور جب تک سکینہ روتی ہے ساری سیدانی حلقے میں سکینہ کو لے کے ماتم کرتی. آدھی رات کا وقت آ گئے, سکینہ کے سونے کا وقت آ گیا, ننی بچی جا کے سو گئی, بیویاں بھی ایک ایک کر کے لیتی, سب کو نیند آ گئی. سب سے آخر میں زینب لیتی, ابھی زینب کو نیند نہیں آئی تھی تو دیکھا سکینہ دوبارہ اٹھ گئی اور ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھ کے سر پیٹنے لگی, میرا بابا کہاں چلا گیا, میرا بابا کہاں چلا گیا. زینب اٹھی کہا سکینہ ہر رات کو باتم کرتی اور ہم تجھے بتا چکے, اب یہ دوبارہ کیا اٹھ گئی. کہا پھوپھی امبا میں وہ بات نہیں کر رہی, بہت یاد آ رہی تھی سکینہ کو دادی فاطمہ اور رات کو کہتی تھی کب جاؤں گی مدینے. اب سکینہ کی بات سنی, آدھی رات کو دوبارہ اٹھ گئی. کہا پھوپھی امبا میں روزانہ کی بات نہیں کر رہی, ابھی میں لیٹی میری آنکھ لگ گئی, رات میں میں نے دیکھا میرا بابا حسین آیا ہے اور بابا اکیلے نہیں آیا ہے, بابا کے ساتھ میری دادی فاطمہ زہرا بھی آئی ہے. میں نے دادی کو سلام کیا, بابا سے کہا بابا اتنے دنوں بعد آئے اپنی سکینہ کو بھول گئے. بابا نے کہا سکینہ تیری دادی تجھے لینے آئی ہے چلنے کی تیاری کر, آج تو ہمارے پاس آئے گی. اسی اما میرا بابا یہ وعدہ کر کے کہاں چلا گیا. زینب امام نہیں ہے مگر علم امامت کی وارث, گھبرا گئی ہے تم نہ سن کے, گھبرا کے آواز دی بہن کلثوم, ارے رقیہ ارے رباب ارے فروا ارے لیلا کا جلدی سے اٹھو. سیدانیاں جلدی سے بیدار ہو گئی, شہزادی کیا بات اپنوں میری بچی کیا کہہ رہی ہے, ارے ہر ایک سمجھ گیا اس جملے کا مطلب کیا ہے, بابا مجھے لینے آیا دادی مجھے لینے آئی. سب سمجھ گئے, ایسا لگ رہا ہے سکینہ دنیا سے جانے والی. بیویوں نے سکینہ کو ڈیرے میں لیا, روزانہ حسین کا ماتم ہوتا تھا آج سکینہ کا ماتم شروع ہو گیا. ایک جملہ تو کہنا بھول گیا, آدھی رات تک سکینہ جاگتی, زینب جاگتی, سیدانیہ جاگتی, مگر ساتھ میں یزید بھی جاگتا رہتا. یہ رونے کی آواز محل سے ٹکراتی ہے, اسے بھی نیند نہیں آتی. جب سب سو جاتے ہیں تب اسے نیند آتی. اب آدھی رات کے بعد دوبارہ ماتم شروع ہو گئے, یہ آواز یزید کے محل تک پہنچی, گھبرا کے اٹھ بیٹھا, آنکھ کھل گئی, غلاموں کو بلایا, قریبوں کو بلایا, یہ شور کیسا. کہا کہ آج وہ بچی آدھی رات کے بعد بھی رو رہی. سر پکڑ کے کہتا ہے ارے میری نیند بڑی مشکل سے مجھے چند گھنٹے ملتے ہیں, آج اس نے یہ نیند بھی ضائع کر دی. جاؤ اسے روکو, جاؤ اسے روکو. ایک سوال وہ تھا جس کا جواب سجاد کے پاس نہیں تھا, بھیا ہم کب جائیں, اور ایک یہ حکم ہے جس کا جواب کسی غلام کے پاس نہیں. یزید نے کہا جا کے روکو, سب نے ہاتھ جوڑ لی. کہا حاکم ہر حکم پہ عمل کر سکتے, اس پہ عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہا کیسے عمل کر, جیسے روکے سختی کرتے, کبھی تماچے لگاتے اس پر ان اور بڑھ جاتا ہے. پاس کے چار میرے تماچے لگ رہے ہیں, میری مدد کو آ جاؤ. کیسے روکے, اگر کوڑے مارتے رہے کمر پکڑ کے کہتی ہے بابا سر اپنی سکینہ کی حالت کو دیکھو. کیسے روکے, یزید نے کہا تو میری نیند. کسی قریب یا غلام نے کہا ہاں ایک طریقہ سمجھ میں آ رہا, بچی بابا کا نام لے کے رو رہی, میرے خزانے میں اس کے باپ کا کٹا سر رکھا, یہ کٹا سر بھجوا دے شاید اس سے دیکھ کے بچی کو سکون حاصل ہو جائے. کہا جاؤ لے کے جاؤ. اور ادھر قریبے سست میں یہ سر لے کے چلی جس سے خان پڑا, اور ادھر سکینہ ابھی تک بیٹھے ماتم کر رہی. جیسے ہی ماتم بلند ہوا تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کھڑی ہوئی, دروازے کی جانب چلنے لگی. زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی. کہا پکی اما مجھے اپنے بابا کی خوشبو آ رہی, ایسا لگ رہا ہے میرا بابا آنے والا, مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. اور ایک مرتبہ قید خانے کا دروازہ کھلا, کنیزے تشت لے کے آئی, زینب کے سامنے رکھا. زینب نے گھبرا کے کہا آدھی رات کو یہ کیا آیا ہے. ایک کمیز نے کپڑا ہٹایا, آئے
ساری بیویاں اس اہل کا کٹا سر نظر آیا، ایک مرتبہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، سب نے مل کے زیارت پڑی، السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا اپنا رسول اللہ۔ زینب آگے بڑھ، کٹا ہوا سر سکینہ کی گود میں دیا، یہ سکینہ سے اب بابا آ گیا۔ اب بچی بھوکی، اس اہل کے ہوتوں کے ہوت رکھے، تمام علماء نے جملہ لکھا، اللہ اللہ۔ کبھی وہ دن تھا حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج واقعہ الٹا ہو گیا، بچی جھک کے بابا کا بوسہ لیتی ہے۔ بابا ذرا میرے رخسار دے، تماشوں سے نیلے پڑ گئے، ذرا میرے کان دے، اب تک زخمی ہے مگر رکی۔ بابا میں تو اپنے مسائل بتا رہی، تو تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے، ارے تیرا کٹا ہوا گلا زخمی ہو، ریش خون سے بھری ہوئی۔ اور سکینہ خاموش، روتے روتے خاموش۔ زینب گھبرا گئی، سجاد ذرا دیکھ میری بیٹی کو کیا ہوا۔ میرا مولا سجاد آگے بڑھا، عزادارو سجاد کا کتنا بڑا امتحان ہے، مولا سجاد لاشیں اٹھا رہا مگر عورتوں کے لاشیں، کبھی زینب کا لاشا اٹھائے گا، کبھی رباب کا لاشا، مگر آج زندہ نے شاہ نلی بہن کے قریب آیا، سکینہ کا بازو تھاما، پلٹ کے کہا پھوٹی اما اللہ وإنا إليه راجعون۔ ارے میری بہن مجھے چھوڑ کے چلی گئی، افسانہ بلائی گئی، رسل دینے گئی، چیخیں مارتی بھی آئی، ارے اس بچی میں کتنے ظلم کیے، سر سے پیر تک کہیں تیروں کے نشان، کہیں نیزوں کے زخم، کہیں کولوں کے زخم۔ مسلمانوں، محمد کی نواسی کو کفن بھی نہ ملا، اسی چلے ہوئے کرتے میں جسے شام غریبہ پہنے تھی اسی میں کفن دیا گیا۔ مولا سجاد نے ننی بہن کا لاشا اٹھایا، پلٹ کے دیکھو سجاد کے ہاتھوں میں لاشا ہے، قبر کے قریب گئے، لاشا اتارنا چاہتے ہیں۔ سکینہ تجھے دادی بہت یاد آ رہی تھی نا، تجھے دادی بہت یاد آ رہی تھی نا، ادھر سجاد قبر کے قریب گئے، بعض اور بعض ممبر کہتے قبر سے دو ہاتھ نکلے، فاطمہ کی آواز آئی، سجاد میری بیٹی کو میرے حوالے کر دے، ارے سکینہ کو لینے فاطمہ آئی ہے، آئے سکینہ۔